जी और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बीच में कुछ इख्तलाफात सामने आए थे, किसी एक हतमी फैसले पर पहुंचना जो था वो पॉसिबल नहीं हुआ था, ज़्यादा कामयाब वो मीटिंग नहीं थी, कुछ थोड़े बहुत जो छोटे मोटे फैसले हुए थे उस पर भी बाद में अमल दरामद ना हो सका। लेकिन इस वक्त जो गोल्स रखे जा रहे हैं कि $100 बिलियन पर ईयर इसको मोबिलाइज करना 2020 से पहले, और फिर ये कि जिस तरह डॉक्टर आसिम जिया साहब ने कहा कि कुरे अर्ज का जो दर्जे हरारत है वो इस सदी के आखिर तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, और अब इस इजलास में ये बात की जा रही है कि इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, तो कहाँ तक ये इन गोल्स को हासिल करना मुमकिन होगा? ओके, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। असद साहब, भारत से आपने हमें ज्वाइन किया है, वेल नोन माहिर मौसमियात है, आप अगर इसका जवाब देना चाहें, जिन गोल्स की बात की जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में वो कहाँ तक अचीवेबल है?
ऐसा है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदद किया। आज जिस हालत पे जो एनवायरमेंट का जो हाल है दुनिया में, इसके लिए ज़रूरत है कि एग्रीमेंट हो, और इसमें हिंदुस्तान ने जो एक अपना स्टैंड क्लियर किया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि क्लाइमेट जस्टिस की बात की है, और इंडिया में कॉपरेट करने को के लिए इंडिया तैयार है। अब ये देखना है कि कैसे जो दूसरे ममालिक हैं वो इस पे अमल करते हैं और मिल करके किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचे जिससे कि कार्बन एमिशन जो है वो कम किया जा सके और आने वाली नस्ल को बचाया जा सके।
ओके, हमें ये मालूम है कि भारत का शुमार उन ममालिक में होता है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अखराज कर रहा है। ये बताइएगा कि इस दफ़ा 2009 में हमें मालूम है भारत का मौक़िफ जो था वो ज़्यादा तैयार नहीं था किसी भी आलमी जो मुआहिदा है उस पर दस्तखत करने के लिए, तो इस दफ़ा इस वक्त जो मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो किस मौक़िफ के साथ आया है?
इंडिया ने क्लाइमेट जस्टिस की बात की है, और इंडिया का ये स्टैंड रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, क्योंकि जो पिछले 200 साल में अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज में जो हुआ है वो उसमें वो जिम्मेदार खड़ा है। ये स्टैंड है जो इंडिया का है स्टैंड, और इसके मद्देनज़र ही जो है वो चाहता है कि एग्रीमेंट हो
जी। ओके,
और आप... जहाँ तक एमिशन के कट डाउन की बात है तो इंडिया उसके लिए तैयार है।
ओके, इस दफा इस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो तैयार है जी। आसिम जिया साहब,
इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है।
ओके, एनर्जी की बात की है, ठीक, उस पे हम आगे चल के बात करते हैं। आसिम जिया साहब, ये भी क्योंकि हमें ये मालूम है कि 19वीं सदी में जो सनती इनकलाब आया उसके बाद कार्बन के अखराज में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस सनती इनकलाब की वजह से काफ़ी जो मगरबी दुनिया है उन्होंने तरक्की भी की। अब जो तरक्की पजीर ममालिक है उनका ये कहना है कि मगरबी ममालिक ने तो तरक्की कर ली, लेकिन अब गरीब ममालिक की बारी आई है तो कार्बन का अखराज जो है वो एक मसला बन गया है। ये जो हमें गैप नज़र आ रहा है इसको किस तरह कम किया जा सकता है, और तरक्की याफ्ता दुनिया जो है वो तरक्की पजीर ममालिक की इसमें क्या मदद कर सकते हैं ताकि कार्बन का अखराज जो है वो भी कम हो और सनती इक्तिसादी जो की जब हम बात करते हैं तरक्की की, इसमें आलमी दुनिया क्या मदद कर सकता है तरक्की पजीर कंट्रीज का?
जी बिल्कुल जनाब, दिस इज आपने बिल्कुल एक अहम सवाल किया, दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। यू नो, मसला ये है कि जो जितनी भी तरक्की हुई है दैट वाज फॉर सो कॉल्ड जो कार्बन जो आया है फॉसिल फ्यूल्स की बेस के ऊपर हुई थी, कार्बन کول برننگ کی وجہ سے یا آئل اور گیس کی وجہ سے, اور جو ہمارا ایگریکلچر سسٹم ہے وہ بھی کافی انڈسٹریلائزڈ ہے. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جنہوں نے کہ 21ویں صدی میں اگر اسی طریقے سے ترقی کریں جس طرح کہ مغربی ممالک نے 19ویں صدی میں کی یا 20ویں صدی کے آغاز میں, وہ اگر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اگر وہ بھی اسی طرح کریں گے تو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے کم از کم ترقی جو ہے دا ویژن آف دا ڈیولپمنٹ نیڈس ٹو بی چینج. جو ایک جو ترقی جو ہے وہ ہمیں فاسل فیول کے ذریعے سے نہیں کرنی پڑے گی, بلکہ اس میں جو رینیوبل انرجی سورسز ہیں جس طرح کہ سن پاور ہو گئی, ونڈ پاور ہو گئی, بایو میس ہو گیا, جتنی بھی کے اور ہائیڈرو پاور ہو گئی, جو رینیوبل انرجی سورسز ہیں, اور کچھ اس میں نیوکلیئر بھی آ سکتا ہے تو, لیکن یہ کہ اٹ ہیو ٹو بی ویری کیئرفلی مینجڈ. تو یہ ہے کہ اس میں اگر اس طرح ہو جائے تو ایک تو انرجی جو ہے اس میں ٹرانزیشن کے اندر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جو جن کے پاس کہ یہ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ٹیکنالوجیز کو ٹرانسفر کریں, اور ساتھ ساتھ مدد بھی کریں ان ممالک میں جہاں پہ کہ یہ ٹیکنالوجیز ابھی نہیں آئی ہیں, کہ بجائے اس کے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ کول فائر پاور پلانٹس لگائیں, اور یو نو لائک جس طرح کے مغربی ممالک نے اس طریقے سے انرجی پیدا کی وہی ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ نہ کریں 19ویں صدی کی ٹیکنالوجیز کو, رادر دے نیڈ ٹو موو آن ٹو دا رینیوبل انرجی ٹیکنالوجیز. اس کے علاوہ میں سب سے اہم کہوں گا کہ فوڈ جو ہے ایگریکلچر, that is one of the major sources of emissions as well. جس طرح کے جو فارسٹ ہیں, جنگلات ہیں, ان کو کاٹ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ جب آپ یہ انڈسٹریل طریقے سے ایگریکلچر کرتے ہیں جس میں کہ بہت زیادہ فرٹیلائزر جاتے ہیں اور انرجی جاتی ہے, اس کے بجائے اگر ایک پرما کلچر یا ایگرو ایکولوجیکل یا ایکولوجیکل ڈیزائن بیسڈ پرنسپلس کے اوپر, اور جو کہ پہلے تھا ممالک میں جس طرح کہ ساؤتھ ایشیا میں, پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی جو آرگینک ایگریکلچر تھا, یہ ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں اس سے لوگوں کو لوکل کمیونٹیز کے بیس کے اوپر فوڈ پیدا کیا جا سکتا ہے, بلکہ زیادہ سسٹینیبلٹی ہوگی اور اس میں زیادہ ایکویٹی بھی ہوگی فوڈ پروڈکشن کے اندر اس طرح کے لوکل سسٹم کے اندر. تو وہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بھی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی زیادہ جو ہمارے جو لوگوں کی خود رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسا فوڈ پیدا کریں کہ جس میں کاربن نہ ہو زیادہ. تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں انرجی اور فوڈ جو ہے یہ سب سے اہم ہے. تیسرے نمبر پہ ہاؤسنگ جو ہے, ہاؤسنگ جو ہے اس وقت ہمارے وہاں پہ ممالک میں اسی طرح پیدا لگا رہے ہیں جس طرح پروڈکشن ہو رہی ہے, جس طرح کے سببن اسٹائل آف ڈیولپمنٹ یہاں پہ یو ایس میں یا یورپ کے اندر ہوا تھا, وہ سببن ڈیولپمنٹ کی وجہ سے سارے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن بھی اس طرح کرنا پڑتا ہے, اور ہاؤسنگ ٹیکنالوجیز بھی بہت زیادہ اس میں بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمیں اس طرح چاہیے کہ گرین بلڈنگ ڈیزائن اور اچھی جو ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجیز ایسی ہوں کہ جس میں لوگ زیادہ پیدل چلیں اور بائی سائیکل کے اوپر ٹریول کریں, ایسی ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایسی ویژن ہوگی ترقی کی جس میں کہ لوگوں کو جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور لوگوں کی ترقی بھی ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از دا ویژن دیٹ نیڈس ٹو بی امپلیمنٹڈ, لیکن اس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ دونوں ڈیولپنگ کنٹریز کے لوگوں کی بھی ہے, اور باہر جو دوسرے ممالک ہیں مغربی ممالک اگر ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ انہوں نے پچھلے 150 سال سے کاربن کے اوپر کاربن پروڈکشن کی ہے ایٹموسفیئر کے اندر, تو اب اس کو دے نیڈ ٹو کائنڈ آف پے فار دیٹ آلریڈی. تو اس میں جو ایک اہم چیز جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج میکینزم ہے جو کہ ایک نیگوشیٹ ہو رہا ہے, اس کے ذریعے بھی بہت زیادہ جو کہ پچھلے 1750 سے لے کے اب تک جتنا کاربن پیدا ہوا ہے اس کی اکاؤنٹنگ ہونی چاہیے, اور اس کی بیسس کے اوپر ڈیولپنگ کنٹریز کو پیسے ٹرانسفر ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں تقریباً دیٹ وڈ بی اباؤٹ 150 to 200 billion dollars پر ایئر. تو ابھی تک جو ہے کوپن ہیگن کے اندر انہوں نے کیا تھا, مغربی ممالک نے کہا تھا کہ 100 billion تک وہ کریں گے پیدا بائی 2020 اینولی, لیکن اس وقت جو کمٹمنٹس ہیں کوپن ابھی تک پیرس ٹریٹی تک وہ تقریباً 20 to 25 million تک ہیں, 20 to 25 billion تک سوری. تو اتنی کمٹمنٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں, بٹ جتنا کہ ہمیں پیسہ چاہیے اس ٹیکنالوجی ان ٹیکنالوجیز کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے, فرام انرجی ٹو ایگریکلچر ٹو یو نو لائک فوڈ اینڈ ہاؤسنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن سیکٹرز.
جی اوکے, ہمارے ساتھ رہیے مزید کچھ دیر کے لیے. ناصر پون صاحب پاکستان سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناصر پون صاحب آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمیں یہ ناصر پون صاحب یہ معلوم ہے کہ وہ ممالک دنیا میں جو کاربن خارج کرتے ہیں بہت زیادہ, ان میں پاکستان کا نمبر جو ہے 135واں ہے, جس کا مطلب ہے پاکستان اتنا کاربن خارج نہیں کرتا, لیکن اس کا جو نقصان اٹھا رہے ہیں جو ممالک, उनमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 10वां है। ये बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि जो मौसमियाती तब्दीली है इससे पाकिस्तान किन शक्ल में मुतासिर हो रहा है, और अभी ये जो इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान किन तजावीज के साथ आया है और क्या तवक्कुआत वो रख रहा है इससे?
जैसे कि आपने कहा कि मैं समझता हूँ इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसी लिहाज से क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली भी उतना ही बड़ा इशू है पाकिस्तान के हवाले से, चाहे वो हम मुआशी इक्तिसादी हवाले से देखें या समाजी तौर पर देखें या पूरी हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या जितनी पावर्टी है पाकिस्तान में, तो उसमें क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है पाकिस्तान की एजेंडा पे जो कि होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा अखराज जो है वो बिल्कुल कम है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बिल्कुल वेस्टर्न है और हम कॉपी करते हैं वेस्ट को, क्योंकि हमारी जो भी डेवलपमेंट है वो किसी भी लिहाज से माहौल दोस्त या क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, और उस हवाले से हमारा ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो यही है कि हम फॉसिल फ्यूल को जो है वो उसमें कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखेंगे अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, बहुत तेजी से जो है हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन हो रही है, शहरों देहात से लोग जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं करते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार के वो वसाइल नहीं है और वहाँ पे सोशल इशूज हैं, पावर्टी है, तो अर्बनाइजेशन जिस तरह हो रही है अनप्लान अर्बनाइजेशन हो रही है, उसमें हमारे यहाँ कोई भी लैंड यूज प्लानिंग नहीं होती, कोई शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है, नतीजे में ये हो रहा है कि हमारे शहरों में कोई भी ग्रीन स्पेस नहीं है और हमारे जो बिल्डिंग्स हैं कोई भी वहाँ पे बिल्डिंग का या टाउन प्लानिंग का कोई कोड उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और नतीजे में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है अर्बन एक डिजास्टर रहा है। और उस हवाले से आप देखें कि पिछले दिनों में कराची में शरीफी में कोई 1200 से 1500 लोग जो है उनके अमवात रोनमा हुई, और इस तरह के कई हमें एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स चाहे वो फ्लड्स की सूरत में हो या हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं या हीट वेव है या हमारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे जो कैद साली है वो उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें भी इजाफा हो रहा है, और नतीजे में वहाँ के लोग जो है जो खासतौर पर इनकी डिपेंडेंस लाइफ स्टॉक पे जो माल मवेशी है वो भी मुतासर होता है। तो उस हवाले से हमारे देखें क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और बहुत बड़ी हमारी आबादी जो है उनका दारो मदार ज़रात पे है और जो इंडस्ट्री है उसका भी रॉ मटेरियल हमारे एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है, तो खुद जो वाटर रिसोर्सेज हैं और उस पर उसकी अवेलेबिलिटी फिर वो प्रोविंस के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ा इशू है हमारे पाकिस्तान के हवाले से और उसकी इकोनॉमी के हवाले से, तो उस हवाले से ये कि हम ये एक मौका मिला है पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं पेरिस में कि वो मिल बैठ के और जो है जो भी कमिटमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि हम काफी बैन अवी माहदों पे हम साइन तो कर लेते हैं लेकिन उस पे अमरामद में हम इतनी पेशरफ नजर नहीं आती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट करना या कोई भी डील या एग्रीमेंट साइन करना एक स्टेप है, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो बड़ी जिम्मेदारी होती है जो हमारे इस पे हुक्मरानों पे कि वो उनको आनर भी करें उन कमिटमेंट्स को उन डील्स को और लेटर इन स्पिरिट पे। मसलन पाकिस्तान में आप देखें कि हमारे यहाँ बहुत कम जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसकी जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो बहुत कम है, इसी तरह फिर अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट जो है सुबह के मुंतकिल हुआ है, प्राइवेंसिस की कैपेसिटी जो है उसका भी बड़ा इशू है किस तरह हमको बेहतर किया जाए और प्राइवेंस लेवल पे किस तरह हम क्लाइमेट चेंज को इशू को देख रहे हैं, क्योंकि फेडरल लेवल पे तो हम एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, तो उस हवाले से क्लाइमेट सिनेरियोज जो है फ्यूचर के नेक्स्ट 40 इयर्स 50 इयर्स डाउन द लाइन क्या हमें बताते हैं और किस तरह हम और उस हवाले से एडाप्टेशन जिस तरह हमें तरक्की पजीर ममालिक के लिए कहा जा रहा है कि हमें एडाप्टेशन पे जाना है, तो कितनी हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वजारतें हैं पानी बिजली है इसमें हमारे एग्रीकल्चर है लाइव स्टॉक है फॉरेस्ट फिशरीज, तो इन तमाम की जो तैयारी है वो उस हवाले से नजर नहीं आती जितनी हमें होनी चाहिए।
ओके ठीक है असद साहब, आप हमें ये बताइएगा कि क्योंकि दीगर ममालिक के रहनुमाओं के अलावा वज़ीर आज़म मोदी साहब जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद है पेरिस में, वो किन तजावीज़ के साथ आए हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस इजलास से?
इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो ये है कि वो कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और जो मतलब जो अब तक जो क्यूमुलेटिव एमिशन जो आज है इंडिया का वो बिलो 3% है, और जहाँ तक हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और कदम मतलब लिया गया, एफर्ट्स लिए जा रहे हैं जिससे मसले का हल हो, जैसे आपके एनर्जी कंजम्पशन के सिलसिले में इन जो है उस पर एफर्ट्स लिए गए हैं, सोलर एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है, और इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अगर हो तो इस मसले को आसानी से हल किया जा सकता है।
जी ओके, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खालिद फारूकी साहब ने, वहाँ पेरिस हम चलते हैं के जी खालिद फारूकी साहब आप हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है।
ओके बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दे रहे हैं। खालिद फारूकी साहब, ये जो इस वक्त पेरिस में इजलास जारी है इसमें हमें मालूम है कि कई आलमी ताकतों के रहनुमा जो हैं वो मौसमियाती तब्दीली से निमटने का जो वो है मसला उस पर अपने मौकफ़ का इजहार कर चुके हैं, जिनमें सदर ओबामा ने भी बातचीत की है, सदर शी ने भी की है, रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन वो भी बोल चुके हैं, एंगेला खेल जर्मनी की उन्होंने भी बातचीत की है। ये बताइएगा क्योंकि 2009 में जो आलमी रहनुमा है उनमें कुछ इख्तिलाफात थे, इस वक्त ये लोग कहाँ तक एक पेज पर हैं और किन गोल्स की इस वक्त बात की जा रही है पेरिस के इस इजलास में, क्या माहौल है इस वक्त?
लेकिन माहौल जो चार बड़ी ताकतें हैं दुनिया की जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें रूस, चीन, अमरीका और भारत हैं, इनके दरमियान पहले तो मुआहिदा होना बहुत जरूरी है। कंसेंसस सिलसिले में नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान ने मुलाकात की है अभी ओबामा से, और पहले भी ज़ाहिर बैकग्राउंड में काम हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान जो इस कॉन्फ्रेंस ने जो एजेंडा तय किया है कार्बन इमिशन रिडक्शन का, उस पर हिंदुस्तान जो है वो राजी नहीं है, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट हिंदुस्तान से उस पर साइन लेना या इत्तफाक लेना बहुत मुश्किल होगा। उसकी बुनियादी वजह जो हिंदुस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है कार्बन इमिशन के सिलसिले में, और लेकिन वो जो इसकी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी है इस वक्त और जो तरक्की की रफ्तार है उसमें वो किसी भी तरह की कार्बन रिडक्शन के मामले पर जो है अपनी तरक्की के लिए कोई रुकावट नहीं पैदा होने देना चाहते, इसलिए सबसे बड़ा मसला उनका होगा। और जो पाकिस्तान है वो कहता है जी हम कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आप हमें जो है वो कार्बन इमिशन की जो वो इम्पेडिमेंट हमारे लिए रुकावट नहीं होना चाहिए, तो इतने ज्यादा इख्तलाफात को तरक्की पजीर ममालिक में है। अलबत्ता एक जो है यूनाइटेड पोजीशन तरक्की पजीर ममालिक में ये है कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी वो समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में उनकी जो है वो मदद की जाए, और दूसरी बात है उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना किया जाए कार्बन इमिशन के रिडक्शन के सिलसिले में। तो ऐसा बाहर जो है अगले 12 दिन में ही पता लग सकेगा कि हम कंसेंसस की किस स्टेज पर पहुंच सकते हैं या कंसेंसस किस हद तक हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ कंसेंसस जरूर होगा, कोई मैसेज पॉजिटिव मैसेज जरूर दिया जाएगा, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो इस तरह के हैं कि पिछली जो कोपेनहेगन की 2009 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें $100 बिलियन प्रॉमिस किए गए थे 2020 तक, वो भी ट्रिकल डाउन नहीं हो सके, नहीं मिल सके, और इस वक्त जो है वो अभी $25 बिलियन के प्लेजेस हुए, तो बहुत रफ्तार सुस्त है, कंसेंसस के प्रॉब्लम्स हैं, गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई भी अग्रीमेंट होगा तो वो भी नहीं मैं समझता कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा।
ओके खालिद फारूकी साहब, इस समिट के साइडलाइन कुछ मीटिंग्स भी हुई है उसमें भी हम आपको
अक्सर मैं ये नवाज शरीफ आ गए मैं इनसे जरा बात कर
रहा हूं, बिल्कुल हम आपको 10 मिनट बाद जी बिल 10 मिनट बाद हम दोबारा आपको लेते हैं लाइन पे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर जी। और सामिन इस वक्त हम आपको सुनाना चाहेंगे सदर ओबामा ने इस समिट से जो खिताब किया है उन्होंने क्या बातचीत की है वो आइए हम आपको इस वक्त सुनाते हैं, पेश कर रही है नीलोफर मोगल।
पीर की सुबह पेरिस में शुरू होने वाले सरबरा इजलास के लिए आलमी रहनुमा इकट्ठे हुए जिनमें सदर बराक ओबामा भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा,
President Long, Mr. Secretary General, fellow leaders, we have come to Paris to show our resolve. We offer our condolences to the people of France.
صدر باراک اوباما، فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اور عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یہاں پیرس میں اس لیے آئے ہیں تاکہ مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے، اور فرانس کے لوگوں سے گزشتہ دنوں پیرس جیسے خوبصورت شہر پر ہونے والے دہشت گرد حملوں سے متعلق تعزیت کر سکیں.
We stand united in solidarity not only to deliver justice to the terrorist network responsible for those attacks.
ہم نہ صرف ان حملوں کے ذمہ دار دہشت گرد نیٹورک کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے متحد ہیں، بلکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے اور پائیدار اقدار برقرار رکھنے کے لیے بھی متحد ہیں جو ہمیں آزاد اور مضبوط بناتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق بات کرتے ہوئے اپنے خطاب میں صدر باراک اوباما نے کہا، یہی وہ وقت ہے جب ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے آخر کار اپنے کرائرز کو بچانا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہماری قوم اس چیلنج سے متعلق فوری اقدام پر زور دیتی ہے، اور اس بارے میں شعور میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اس سے متعلق کچھ کیا جائے. سربراہ اجلاس کے باضابطہ آغاز سے قبل صدر باراک اوباما نے چینی صدر شی جنگ پنگ سے بھی ملاقات کی. صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ اس اجلاس میں مشترکہ سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے اہم اقدامات میں پیش رفت کی جائے. ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی حدت جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے کردار پر بات کرتے ہوئے صدر باراک اوباما کا کہنا تھا،
For our part, America's on track to reach the emissions targets that I set 6 years ago in Copenhagen.
ہماری طرف سے امریکہ کاربن کے اخراج سے متعلق طے شدہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہے. جیسا کہ میں نے 6 برس قبل کوپن ہیگن میں کہا تھا کہ ہم کاربن کے اخراج میں 2020 تک کمی لائیں گے. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے 150 ملکوں کے لیڈروں پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اقدامات کریں.
جی سامعین، یہ تھے صدر اوباما، اور ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. صدر اوباما نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق جو بات کی اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ نے سنے. شروع میں جس طرح آپ نے سنا پیرس حملوں کی انہوں نے مذمت کی، لیکن آگے جا کر انہوں نے فائنینشیل کنٹریبیوشن جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور جو ٹیکنالوجی کی امپورٹنس ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ساتھ امریکہ کی طرف سے نئے فنڈس کا بھی ذکر کیا ہے ان ترقی پذیر یا غریب ممالک کے لیے جو کہ پولوشن جو پیدا ہو رہا ہے اس میں ان کا حصہ ہے یا وہ اس کے قصوروار ہے کسی حد تک. ان کو ایک متبادل کے طور پر انہوں نے مالی امداد اور ٹیکنالوجی کی کنٹریبیوشن کی بات کی ہے. لیکن صدر اوباما کافی پرجوش ہمیں نظر آئے ہیں اپنے خطاب میں، اور انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہاں امریکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کہاں تک صدر اوباما انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے جب ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی بات کرتے ہیں؟
جی شناز، جو امریکن پالیٹکس ہے اس میں تو ریپبلکنز کی شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ماحولی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے اور اس میں امریکہ کا رول نہیں ہے زیادہ. تو ریپبلکنز کی جو یہ پوزیشن ہے اس میں انہوں نے اس کی وجہ سے جو آپ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی ایل گور نے بھی جب پرامس کیا تھا کیوٹو کے 1998 کے اندر معاہدے کے اندر جب ہوا تھا وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا ریپبلکنز کی وجہ سے، اور اس میں کچھ ڈیموکریٹ بھی ان کے ساتھ تھے. اور اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ریپبلکنز نے ان کی کوشش یہ ہے کہ جو چونکہ کانگریس میں بہت لوور اینڈ اپر ہاؤس میں ان کی میجورٹی ہے، وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو اوباما کے جتنے بھی پرامس ہیں ان کو وہ چیلنج کریں گے کورٹ کے اندر بھی، اور اگر ان کے اگر وہ جیت جاتے ہیں الیکشن 2016 میں تو وہ بھی اس کو اوباما کے جو پرامسز ہیں ان کو دے وانٹ ٹرن دیم اراؤنڈ. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم اوباما جو ہے اس کے لیے یہ دس از ون آف ہز میجر لیگسیز. وہ اس کے لیے اپنی چونکہ اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے سال، تو وہ ان کی کوشش ہے کہ یہ ان کی ایک بن جائے گی لیگسی کہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر کچھ کام کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی کمٹمنٹس ابھی اوباما کی گورنمنٹ کرے گی اس کی جو لانگ ٹرم امپلیمنٹیشن ہے جو کہ وہ تو 2020 کے بعد شروع ہوگی، تو اس کے اوپر کب کس حد تک وہ لوگ امپلیمنٹ کر سکیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور ویدر دیٹ وڈ بی یو نو لائک ویدر دی ادر کنٹریز کین شوڈ لائک ٹیک دیٹ پرامس سیریسلی.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب ہمیں ٹائم دینے کا, ہماری طرف سے اللہ حافظ. ناصر پور صاحب, ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو کچھ ساؤنڈ بائٹس جو ہیں مختصر وہ سنائیں پاکستان کے فیڈرل سیکرٹری کلائمیٹ چینج کے عارف احمد خان صاحب کے, انہوں نے انٹرویو کیا ہے ہمارے رپورٹر محمد اشتیاق کے ساتھ. کچھ ساؤنڈ بائٹس ہم آپ کو سنانا چاہیں گے اور اس کے بعد اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لیں گے.
دیکھیے یہ کانفرنس پوری دنیا کے لیے ہو رہی ہے, چونکہ یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ کسی ایک ملک کو یا کسی ایک خطے کو درپیش نہیں ہے, پوری دنیا ہی اس سے نبرد آزما ہے اور آنے والے جو سال ہیں ان میں کس طرح سے دنیا ساری اس کو اس چیلنج کو رسپونڈ کرتی ہے اس پہ منحصر ہوگا کہ ملکوں کو کیا توقعات رکھنی چاہیے یا کیا اچھائی ہوگی, کیا بہتری ہوگی یا کیا نقصانات ہوں گے. ہم بطور ایک ترقی پذیر ملک کے توقع یہ رکھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کا اس اگر یہ اگریمنٹ ہوتا ہے پیرس میں اور کامیابی سے ہو جاتا ہے تو ہماری توقع یہ ہوگی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب سے پہلے اپنی جو ایمیشنز ہیں ان کے اوپر مناسب قسم کی رکاوٹ یا قدغن لگانے کے لیے تیار ہوں, اور پھر جو ہم جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو ان کی مدد کریں, نہ صرف فائنینشلی بلکہ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر میں بھی اور کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی, کیونکہ یہ تینوں مینز آف امپلیمنٹیشن جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں ملکوں کے لیے, خصوصاً ترقی پذیر ممالک کے لیے خود کو اس لائق بنانے کے واسطے کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. تو ہماری توقع یہی ہوگی کہ یہ اگریمنٹ ہو اور اس اگریمنٹ کے جو بنیادی خد و خال ہیں ان میں یہ مینز آف امپلیمنٹیشن جن کا میں نے ذکر کیا یہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہوں. میں نے خود حال ہی میں چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم کو ایک خط بھی لکھا اور ان سے یہ کہا کہ یہ کلائمیٹ چینج سے متعلق جو سائنس ہے یا جو حقیقت ہے یا جو تجربہ ہے دنیا کا ہمارا, اس کے متعلق ہمیں اپنے طالب علم جو ہیں ان کو بڑی شروع کے وقت میں یعنی پانچویں چھٹی جماعت سے ہی ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ موسم جو ہے دنیا کا تبدیل ہونے چلا ہے اور آنے والے جو برس ہیں ان میں خاصی تبدیلی آئے گی اور اس سے کیا اثرات ہوں گے لوگوں کے اوپر اور کس طرح سے نمٹنا چاہیے اس چیز سے. لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈز کے لیے اور ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے اور ہماری تعلیم سے متعلق جو مختلف وزارتیں ہیں مختلف صوبوں میں ان سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اس موسمی تغیر کی اس سائنس کو وہ ایک فیکٹ کے طور پہ پیش کریں, یعنی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے اور پھر اس کو پیش کریں. اگر اس کو یوں پیش کیا جائے گا کہ جی چند لوگوں کا یہ خیال ہے دنیا میں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ موسم انسان کی اپنی کرنے والی جو کام ہے دنیا میں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے, تو پھر یہ ایک ایسا موضوع ہو جائے گا جس کو کہ ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے گا. یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ کیا یہ جو آئیڈیا ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. میرے ذاتی خیال میں یہ بالکل درست ہے, جو جتنی بھی تحقیق اس کے اوپر دنیا میں کی گئی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں مزید آئے گی, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی بہت بڑی حد تک اینتھروپوجینک ہے, یعنی کہ انسان کی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں سیارے پر ان کی وجہ سے رونما ہو رہی ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے وزارتوں کے لیے اور پھر اپنے کریکلم کو ڈیزائن کرنا ان کو چاہیے تاکہ جو حقیقت ہے وہی پہنچے طالب علموں تک, نہ کہ ایک ایسی بات جس کو کہ ڈیبیٹیبل بنا دیا جائے یا اس کو ایز اے ڈیفینیٹ سائنس پریزنٹ نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے.
جی سامین, یہ تھے پاکستان سے کلائمیٹ چینج کے فیڈرل سیکرٹری عارف احمد خان صاحب, جو کانفرنس اس وقت جاری ہے پیرس میں, اس پہ وہ بات کر رہے تھے وائس آف امریکہ اردو سروس کے ساتھ. اور پھوڑ صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, ہمیں لگ رہا ہے پاکستان کے جو ڈفرینٹ آفیشلز موجود ہیں انہوں نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس سے, کہ وہ کافی توقعات اس کانفرنس سے رکھ رہا ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج سے جس حد تک پاکستان متاثر ہو رہا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے خود پاکستانی حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے.
نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور بہت اچھی بات ہے, لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کلائمیٹ چینج جو ہے یہ کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے. یہ صرف کلائمیٹ چینج منسٹری کا ڈومین نہیں ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کے ایشو کو ٹیکل کرے, یہ ہر منسٹری کا, ہر ڈپارٹمنٹ کا, اور جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا, اور خاص طور پہ اس میں ہمیں اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے کہ ان کے لیے سلیبس میں وہ چیزیں ہوں تاکہ وہ آئندہ جو آج کے بچے وہ آئندہ چل کے وہ ذمہ وار شہری کے طور پہ کلائمیٹ چینج کو ایشو کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج پالیسی کو صرف بنانا اور اصل بات یہ ہے کہ اس کو انفورس کرنا اور اس کو انٹیگریٹ کرنا, جو ہمارے نیشنل ڈیولپمنٹ جو پلان ہے یا جو ہماری آج کل ہمارا جو ویژن بن رہا ہے, جو منسٹری آف پلاننگ کمیشن بنا رہا ہے, تو اس میں انٹیگریٹ کرنا اور اس کا پارٹ بنانا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور خاص طور پہ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور چائنا اکنامک کاریڈور بن رہا ہے, تو اس میں بھی فورس کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہمارا جو ایمیشن ہے وہ بڑھ سکتا ہے, اس میں ڈراسٹک انکریز ہو سکتی ہے, تو اس حوالے سے کیا ہماری جو میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن میئرس ہوں گے, اس حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اور دوسرا جو اس کانفرنس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے کہ جو مالی امداد ہے, جو خاص طور پہ اس طرح گلوبل گرین فنڈ ہے, گلوبل گرین کلائمیٹ فنڈ ہے, جو کہ اسی مقصد کے لیے اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کو وہ ہیلپ کریں گے کہ کس طرح وہ اڈاپٹیشن کریں اور کس طرح میٹیگیشن پریکٹسز کریں تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کو جو ہے کاؤنٹ کر سکیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ ایک اچھا جو گلوبل گرین فنڈ کلائمیٹ فنڈ ہے اس کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں جب ارتھ سمت ہوئی تھی ریو میں برازیل میں, اس وقت بھی پرائم منسٹر نواز شریف تھے, جو کہ بہت اچھا ڈاکومنٹ نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی بنا کے وہاں پہ پریزنٹ کی گئی تھی. اور آج بھی جو پرائم منسٹر نواز شریف کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس سی او پی میں جو شریک ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی پالیسیز میں اور اپنی جو ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اس میں کلائمیٹ چینج کو جو ہے سر فہرست رکھیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے جو چیلنجز کو ہے وہ منہ دے سکیں.
اوکے, یہاں کوئکلی ہم کالرز کو سننا چاہیں گے, کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ خالد فاروقی دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پیرس سے, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کچھ اہم رہنماؤں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کے بارے میں ہم ان سے جاننا چاہیں گے. لیکن مرید خان میاں والی سے, جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے حوالے سے؟
السلام علیکم جناب, داؤد خیال یاد کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا دنیا بھر کے ملکوں کو اسلحے کے کارخانے لگانے کے لیے دعوت دے رہا ہے, اور جب تک روس اور چائنا اور امریکہ اور بھارت یہ اس پر عمل نہیں کریں گے, اور یہ جب آبادی بڑھتی جا رہی ہے, جنگل کاٹ کر آبادی بنائی جا رہی ہیں, تو آبادی پر کنٹرول بھی کیا جائے, ورنہ یہ نشستن, گفتن اور برخاستن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, آبادی پر بھی کنٹرول کیا جائے جناب.
جی بالکل, لیکن آپ نے بھارت کا ذکر کیا, جو اعداد و شمار ہیں مختلف جو سرویز ہوئی ہیں مرید خان صاحب, اس کے مطابق ماحول کو سب سے زیادہ آلودہ کرنے والا ملک جو ہے وہ چین ہے, اور بیجنگ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بیجنگ ہے. بھارت بھی بالکل یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو صنعتی انقلاب کے بعد کافی کارخانے لگائے گئے ہیں اور کافی جو انڈسٹریز ہے اس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے, لیکن چین ان سب ممالک میں سب سے آگے ہیں. ایک اور کالر ہیں, خان اکبر افریدی صاحب کوہاٹ سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
جی سر.
شہناز صاحبہ, ایز اے پاکستانی میں تو پاکستان کی بات کروں گا.
بالکل.
کہ پاکستان جس طرح محنت کش عوام اور قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا بھر کے ممالک پاکستان سے گلا کرتے کہ پاکستان میں لاکھوں کارخانے چل رہے ہیں, لہذا کلائمیٹ کو خراب کرنے کا ذمہ دار پاکستان ہے. لیکن شرم کا مقام ہے اس ملک کے کرپٹ اور بے ضمیر سیاستدانوں کے لیے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کارخانے بند ہیں, 1% بھی پولوشن نہیں ہے اور یہ فنڈ ہمیں ملنا چاہیے. آپ کے مہمان سے میرا ایک ہی کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے غریب عوام اور کرپٹ سیاستدانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, جن کی وجہ سے, جن کی کرپشن کی وجہ سے عوام غریب اور کارخانے سب بند پڑے ہیں. آیا پاکستان ترقی یافتہ ملک کب بن سکتا ہے؟
اوکے, بالکل. یہ سوال جو ہے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں اس میں بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ ایک سال میں 400 ملین ڈالرز جو ہیں وہ مل چکے ہیں. یہ پیسہ جو تھا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے دیا گیا تھا. یہ کہاں تک لگایا گیا ہے تجزیہ کاروں کی نظر میں وہ کچھ زیادہ نظر آن گراؤنڈ زیادہ نظر پاکستان میں نظر نہیں آ رہا ہے. ایک اور کالر ہیں راجہ زاہد صاحب مظفر گڑھ سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی سر.
راجہ زاہد محمود بلنا باڑی مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں
جی.
تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا, وہ چلے گئے ہیں, کہ اوزون کی تہہ کو جو نقصانات ہو رہے تھے اس کے حوالے سے اس کانفرنس میں کیا لائے عمل طے کیا گیا ہے؟ اور دوسرا, یہ جو پنوار صاحب ہمارے پاکستان سے ہیں, یہ جو کلائمیٹ فنڈ کی بات کر رہے ہیں, تو کلائمیٹ فنڈ جب بھی اس سے پہلے بھی آتا رہا اور اب بھی آ رہا ہے تو کرپشن کی نظر ہوگا, اس سلسلے میں کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ وہ کرپشن اس میں نہ ہو؟
Okay.
اور یہ جو الٹرنیٹ جو ریسورسز ہیں ایندھن کے, اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے کہ کلائمیٹ کو چینج کرنے کے جو عناصر ہیں وہ کاربن جو اخراج ہو رہا ہے وہ نہ ہو جس
جی,
میں جو
بالکل
ہے
اس پہ ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب جو ہیں یہاں امریکہ سے وہ کافی ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکے ہیں راجہ زاہد صاحب. اور میں آپ کو بتاتی چلوں یہ بہت وسیع ٹاپک ہے لیکن ہمارا راؤنڈ ٹیبل جو ہے آج وہ بھی اسی ٹاپک پہ ہے, اس میں آپ مزید کال کیجئے گا. جی لاسٹ کالر ہیں سیگمنٹ کے, لیاقت الملک صاحب دیر سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شہناز, چونکہ انوائرمنٹ میرا فیلڈ ہے اور خاص کر یہ جو گلوبل وارمنگ ہے کلائمیٹک چینج, اس حوالے سے ہمارا علاقہ جتنا متاثر ہو رہا ہے شمالی علاقہ جات, ایک تو یہ ٹمبر مافیا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے, یہاں کوئی بھی ایسی قانون نہیں ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو اس بدماشی سے روکا جائے. یہ چونکہ انسانی زندگی کا سوال ہے صحت اور پھر ایک صحت مند جسم اور صحت مند ذہن کا سوال ہے, اس لیے ہمارے بچے بری طرح اس پر اثر انداز ہے یہ موسمیات. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو بین الاقوامی سطح پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور دہشت گردی کی شکل میں جتنی بھی ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا ہے, اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے.
بالکل, یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے اس سے بھی, جس طرح ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے بھاری مقدار میں اس سے بھی ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی اس کانفرنس میں بات چیت ہوگی. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ہمیں مشتاق مہر صاحب نے, ویل نون دفاعی تجزیہ نگار ہیں, معاف کیجیے گا, سفارتکار ہیں پاکستان سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے, آپ یہاں واشنگٹن بیسڈ مڈل ایسٹ امور کے ماہر ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے خالد فاروقی صاحب نے پیرس سے. ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے سامعین. بریک سے واپس آ کر وزیراعظم نواز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بعض لیڈران کے ساتھ, اور صدر اوباما کی کن کن رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA اردو یا twitter.com/اردو VOA, ہم سے رابطہ کیجیے.
urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
सामीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद, और एक दफ़ा फिर आपको हम लेके चलते हैं पेरिस। खालिद फारूकी साहब हमारे साथ हैं। जी खालिद फारूकी साहब, बताइएगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की अब तक किन किन से मुलाकातें हुई हैं, और कुछ मालूमात सामने आई हैं कि किन उमूर पे बातचीत हुई है?
जी, इनकी तीन बुनियादी लीडरों से मुलाकात हुई है, जिसमें बताने के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून हैं, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी हैं, और इसी के साथ उनकी मुलाकात, ये ट्राइलेटरल मुलाकात भी उनकी हुई है, जिसमें अशरफ गनी और डेविड कैमरून शामिल थे। इसके अलावा अलहदा उनकी मुलाकात अशरफ गनी से हुई है एक घंटे की। तो इसमें खासे उमूर उनके डिस्कस हुए हैं, इलाकाई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, खासतौर पर अफगानिस्तान से, और जो इंग्लिस्तान है वो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को करीब लाने की मजीद कोशिश कर रहा है, इसी सिलसिले में उनकी ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। तो ये दोनों, ये तीनों मीटिंगें नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बाहर आए वापस, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम मीटिंगें इसी सिलसिले में थी कि दुनिया को ज्यादा पुरअमन बनाया जा सके, मालियात को बेहतर बनाया जा सके, और एक कंसेंसस बिल्डिंग किया जा सके इलाकाई सतह पर अमन के लिए।
ओके, वज़ीर आज़म मोदी जो हैं, भारत के वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ साहब, उनकी कुछ फुटेजेस हमें मुख्तलिफ स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, क्या इनकी बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है या सिर्फ हेलो हाय इसको हम कह लें?
ये बाज़ाब्ता मुलाकात इसको ले नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हेलो हाय से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने हाथ मिलाया, और उसके बाद वो एक मेज पर बैठे भी हैं। बाज इतलात के मुताबिक उनकी 8 मिनट तक गुफ्तगू हुई है, दूसरी इतलात के मुताबिक उनकी 3 मिनट मीटिंग हुई है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन नवाज शरीफ से जब मैंने बात की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कि उस मुलाकात पर रोशनी डालें, तो उन्होंने इससे गुरेज किया कि उसकी तफसीलात वो शेयर करें प्रेस के साथ। लेकिन उन्होंने मजमू तौर पर कहा कि उनकी बहुत कोडियल और बहुत मुफीद मुलाकात थी, और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी।
ओके, अभी स्क्रीन पे कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि सदर ओबामा की भी मोदी साहब से मुलाकात हुई है, और एक अभी इस वक्त मैं देख रही हूँ कि पुतिन साहब के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, रूसी सदर के साथ, इसके बारे में कुछ है इन्फॉर्मेशन?
जी, उनकी नरेंद्र मोदी की मुलाकात सर्टनली प्रेसिडेंट ओबामा से हुई है, और उस मुलाकात में जाहिर है यहाँ जो सोलर अलायंस बनने के लिए जा रहा है, फ्रांस, अमेरिका और हिंदुस्तान तीनों मिलकर बना रहे हैं, जिसमें 120 ममालिक हैं, जिनकी अभी यहाँ नेल्सन मंडेला हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि और किन किन ममालिक ने उन्हें ज्वाइन किया है। तो अमरीका, फ्रांस और हिंदुस्तान दीगर 120 मुल्कों के साथ मिलकर अलायंस बना रहा है, और चीजें जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ अलायंस बन रहे हैं, और इस प्रोटोकॉल को सक्सेसफुल बनाने के लिए जाहिर है यहाँ लाबी हो रही है।
बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, एक दफ़ा फिर आपने हमें टाइम दिया। और सामीन, अब हम चलते हैं एक और ख़बर की जानिब। ख़बर यह है कि शाम और इराक के बाज हिस्सों पर कब्जे के बाद अब इतलात हैं कि दाइश ने लीबिया का एक शहर है सुर्त, उस पर भी काफ़ी हद तक कब्ज़ा जो है वो कर लिया है। वहाँ पर कल इस ग्रुप ने कुछ बिहेडिंग भी की हैं, और कुछ जो वहाँ पे रेडियो स्टेशंस हैं इतलात के मुताबिक उस पर भी कब्ज़ा किया है। मुश्ताक महर साहब, आपकी जानिब मैं आना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जो शहर है लीबिया का सुर्त, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हमें बताइएगा प्लीज़।
जी, ये जब से लीबिया में क्राइसिस हुए हैं तो वहाँ पे लीबिया
کی ڈویژن کا سوال پیدا ہوا ہے. بنگالی جو کہ کمرشل سٹی ہے, اربنائز ہے, اس کو علیحدہ انٹیٹی کیا جا رہا ہے, اور جو آئل پروڈیوسنگ رورل ایریاز ہیں اس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ داعش نے فرنچائز دیا ہے کسی کو, لوکل آرگنائزیشن کو لیبیا میں, تاکہ جو آئل پروڈیوسنگ ایریاز ہیں اس پہ وہ کسی طرح تسلط قائم کر سکیں, قبضہ کر سکیں. تو یہ بنیادی طور پہ آئل ریسورسز سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو مین اسٹیٹ ہے فائنینشیل میڈیٹیرین اسٹیٹ پہ مغرب میں, وہ آئل اور گیس ریزرو ہوں گے. تو یہ لوکل گروپ ہے لیکن اس کو داعش کی حمایت حاصل ہے, اور وہاں پہ چونکہ کافی وہی عراق جیسا ایکسپیرئنس ہے, کافی امریکن اکوپمنٹ لوگوں کے ہاتھ سے لگ گیا ہے, تو وہ استعمال کر کے وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کا جو سرت شہر ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جسٹ 500 میل کے فاصلے پر ہے اٹلی سے, یورپ کے شہر ملک اٹلی سے, اس کو کافی تشویشناک خبر کہا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش رفت جو ہے داعش کی طرف سے ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب پیرس میں مختلف دنیا کے جو عالمی طاقتوں کے رہنما ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا ایسے حالات میں داعش کے خلاف ایک مربوط اسٹریٹجی, ایک مضبوط اسٹریٹجی کی ہم لائحہ عمل کی ہم توقع کر سکتے ہیں؟
جی نہیں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ تمام ممالک جو ہیں ان کے اپنے آبجیکٹیوز بہت مختلف ہیں, اور ان آبجیکٹیوز میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی, ان میں کوئی کسی قسم کی فلیکسیبلٹی پیدا نہیں ہوئی. ایسی صورت میں یہ امید رکھنا کہ وہ کوئی ایک کمپریہنسو جو گرینڈ ڈیزائن بنا کر داعش کی طرف دیکھیں گے مشکل لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو سرت میں ہو رہا ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. سرت ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہ دو جو وہاں کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس ہیں ان کے درمیان ہے, نہ یہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ ہے نہ یہ دوسری گورنمنٹ کے ساتھ ہے. یہ سرت جو کہ ایک زمانے میں قذافی کا سینٹر ہوتا تھا, وہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور دونوں گورنمنٹ سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے جیسے مہا صاحب نے فرمایا. یاد رہے کہ وہاں پر داعش خود نہیں ہے, یہ داعش کے سپورٹ کرنے والے ایک فرینچائز ہے جو کر رہی ہے, اور اس کا مقصد لوکل ہے, اس کا مقصد بالکل ڈومیسٹک ہے, اس کا مقصد انٹرنیشنل نہیں ہے.
تو آپ کا کہنا ہے یہ اتنی تشویش کی بات نہیں ہے جس طرح کے میڈیا میں کی جا رہی ہے؟
نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے, اگر آپ کو تشویش سوچنی ہے تو پھر آپ کو گریڈیشن کرنی ہوگی. سب سے بڑی اہم جو بات ہے وہ تو عراق اور سیریا میں ہے, اس کے بعد ریفیوجیز میں آتی ہے, اس کے بعد جو کہ اب داعش کی جو موومنٹ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اینٹیٹیز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ وہ سرت میں ان کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح تو ان کے سپورٹرز کابل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح تو ان کے سپورٹرز افریقہ میں بھی ہیں, اب تو بنگلہ دیش میں بھی جاتے ہیں. تو دیکھیے, اس چیز کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. سرت اتنا امپورٹنٹ نہیں کہ اس کو اسی پوزیشن میں دیکھا جائے جیسے کہ آپ دوسری کنڈیشنز کو دیکھ رہے ہیں.
رائٹ, اوکے, آگے بڑھتے ہیں. اور ایک اور خبر یہ ہے مشتاق مہر صاحب, آپ کے کمنٹس پہلے, کہ ترکی اور یورپی ممالک کے درمیان پناہ گزینوں کے یورپ میں بہاؤ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے ایک معاہدہ طے ہوا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بدلے میں ترکی کو کیا ملے گا؟
یہ بھی بڑا سیریس معاملہ ہے, اس لیے کہ کوئی استنبول میں کوئی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب کردش اور سیرین ریفیوجیز اکٹھے ہو گئے ہیں, اور وہ باسفورس کو کراس کر کے یورپ میں جانا چاہتے ہیں, اور یورپین یونین خاص طور پہ جو پہلے ملک ہیں بلغاریا اور رومینیا اور گریس اور البینیا, وہ بہت ریزسٹنٹ ہیں, تو وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کے علاقوں میں سے گزریں یا اس سے آگے جائیں.
تو یورپین یونین نے اس وقت جو پریس انفارمیشن ہے اس میں 160 بلین ڈالر آفر کیا ہے کہ آپ ان ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھیں اور ان کا خرچہ ہم برداشت کریں گے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے چونکہ میں ترکی میں رہا ہوں, میری پہلی پوسٹنگ تھی 1970 میں, کہ ترک جو ہیں وہ بے انتہا نیشنلسٹ ہیں, ایک لحاظ سے ریشسٹ ہیں, وہ کبھی کسی کو ترکش نیشنلٹی نہیں دیتے اور وہ ریفیوجیز کو رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. انہوں نے آرمینیا اور جو دوسرے سینٹرل ایشین اسٹیٹ تھے ان لوگوں کو بھی مارا تھا بری طرح سے, جس کو جینوسائڈ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. وہ وہی لوگ تھے جو کہ سٹالن کے ریولیوشن میں مائگریٹ کر کے ترکش سائڈ پہ آئے تھے, تو ان کو انہوں نے ریفیوج نہیں دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکش بہت پیورٹن ہے ریس کے لحاظ سے, تو کہ یہ آفر نہیں قبول کرے گا جب تک وہ دوسری کنڈیشنز نہ منوائے. اور ان کی کنڈیشن میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یورپین یونین کی ممبر شپ دیں اور زیادہ وقت ضائع نہ کریں, کیونکہ یہ 1970 سے پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اور ان کو ابھی تک ممبر شپ نہیں ملی, جبکہ جو ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے ان کو بہت جلدی مل گئے. تو میرے خیال میں یہ نیگوشیٹ ہوگا, ہیومینیٹیرین اسسٹنس ایکسیپٹ کریں گے, وہ ساری دنیا سے آئے گا, مڈل ایسٹ سے بھی آئے گا, یورپ سے بھی آئے گا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی آئے گا, لیکن پرماننٹ بیسس پہ وہ اس پاپولیشن کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے, میرا اندازہ یہ ہے.
اوکے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, جب پناہ گزینوں کو یورپ میں داخلے سے روکنے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا یہ جو معاہدہ ہوا ہے ترکی کے ساتھ یہ کتنا افیکٹو آپ کی نظر میں ثابت ہو سکتا ہے؟
یہ میں پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کی بیسس پر ریفیوجیوں کو روکا نہیں جائے گا, ان کے فلو کو, ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اور ان کی ری سیٹلمنٹ جو ہے اس کو آرگنائز اور سٹیبلائز کر دیا جائے گا, کیونکہ یورپ اس قابل نہیں کہ اتنی جلدی میں اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ویٹنگ ہونی ہے, جو لوگوں کو تیار کیا جانا ہے, جو ریفیوجیز آتے ہیں ان کو جو کنٹرول کرنا ہے, وہ جو ترکی میں ہو اور اس کے بعد ترکی سے وہ لوگ باقی یورپ میں جائیں ایک ایگریمنٹ کی بیسس پہ. اس بیسس پہ جو تین اہم چیزیں ہوں گی, ان میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو ریسورسز دی جائیں گی ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو ریفیوجیز آ رہی ہیں ان کو آرگنائز کر سکے, ان کو بڑی حد تک انالائز کر سکے, ان کی بیک گراؤنڈ کو پہچان سکے اور پھر افیکٹولی صرف انہیں لوگوں کو آگے بھیجے جو کہ جینوئن قسم کے ریفیوجیز ہیں, جو کوئی وہاں پہ جا کے یورپ میں مشکلات نہیں ڈالیں گے. تو یہ تو سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ ترکی کے اوپر فائنینشیل اسٹرین بہت زیادہ پڑ رہا تھا, اس کو کم کم کرنا بہت ضروری تھا. اگر اس کو کم نہ کیا جاتا تو بھی یقیناً ترکی اپنے دروازے کھول دیتا اور یہ سارے کے سارے لوگ یورپ میں جانا شروع ہو جاتے. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ یورپ کو موقع مل جائے گا کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ایکسیپٹ کرے اور ان کو اکوموڈیٹ کرے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے. امید یہ کی جاتی ہے کہ اسی دوران کچھ نہ کچھ سٹیبلائزیشن سیریا میں ہو جائے گی, کسی قسم کا کوئی سیز فائر ہو جائے گا, اس کی وجہ سے وہاں سے فلو آف ریفیوجیز کمزور ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز وہ لگانا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ترکی اپنی بارڈر سیریا کے ساتھ زیادہ افیکٹولی کنٹرول کرے تاکہ اتنے سیریا کے ریفیوجیز ترکی میں نہیں آئیں, بلکہ اگر ان کو آنا ہے جانا ہے تو دوسرے عرب ممالک میں جائیں. تو یہ ایک ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو فلفل کرنے کے لیے ترکی کو بہت کام کرنا ہوگا. اس کے لیے کمپلیکیشنز ہوں گی, اس کے لیے پولیٹیکل پرابلمز بھی بنیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کو اور کئی سٹیپس لینے ہوں گے, جن میں ایک اہم سٹیپ جس کے متعلق امبیسڈر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یورپین یونین کی ممبرشپ ملے, اس کے لیے دسمبر سے نیگوسیشن دوبارہ شروع ہوں گی.
اوکے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بدلے میں ترکی کو کچھ مالیاتی پیکیجز اور دیگر مراد جو ہیں वो भी दी जाएंगी।
उनको $3 बिलियन इमीडिएटली दिए जा रहे हैं, उसके बाद और
बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब आपका, और मुश्ताक अहमद मेहर साहब आपके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और सामीन, बैकग्राउंड में इस म्यूजिक का मतलब है कि आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आइंदा प्रोग्राम तक मेज़बान शहनाज नफीस को वॉशिंगटन स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।